بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کے قومی ترانے کی گونج، پہلا طلائی تمغہ ایرانی کھلاڑی نے جیت لیا۔ ہندوستان، ریاست مہاراشٹرا میں شدید بارش سے تباہی، اور عراقی رضاکار فورس کی امریکی فوجیوں کے انخلا پر تاکید۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ نشانے بازی میں ایرانی کھلاڑی جواد فروغی کے ذریعے پہلا طلائی تمغہ جیتنے کے بعد ٹوکیو اولمپک میں ایران کی قومی والی بال ٹیم نے پولینڈ کی مضبوط ٹیم کو شکست دے دی ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کی نشانے بازی کی ٹیم کے کھلاڑی جواد فروغی نے ہفتے کو ایئر پسٹل شوٹنگ کا فائنل جیت کر طلائی تمغہ حاصل کر لیا۔ نشانے بازی کے اولمپک مقابلے کی تاریخ میں ایران کو ملنے والا یہ پہلا طلائی تمغہ ہے۔ طلائی تمغہ جیتنے کے بعد ایرانی کھلاڑی جواد فروغی نے سجدہ شکر ادا کیا اور وہاں موجود سبھی کھلاڑیوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ایران کے منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے طلائی تمغہ جیتنے پر ایرانی کھلاڑی جواد فروغی کو مبارکباد پیش کی۔ نشانے بازی میں ایران کو طلائی تمغہ دلانے پر ایران کے منتخب صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر اعلی عہدیداروں نے قومی ہیرو جواد فروغی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور افغانستان کے مشیر قومی سلامتی حمداللہ محب کی ملاقات کے بعد پاکستان میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف سے افغانستان کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر حمداللہ محب نے لندن میں ملاقات کی، جس پر پاکستان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی نے شدید تنقید کی۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر حمداللہ محب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور متعدد اضلاع میں حالات بگڑ گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مہاراشٹرا میں شدید بارش اور زمین کھسکنے کے واقعات سے متعدد اضلاع میں حالات بے حد بگڑ گئے اور اب تک 135 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹرا کے نائب وزیر اعلی اجیت پوار نے ہفتے کو بتایا کہ مہاراشٹرا میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ یا زمین کھسکنے کی وجہ سے اب تک 76 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 59 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش میں این ڈی آر ایف سمیت دیگر ادارے لگے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے مہاراشٹرا کا ضلع رائے گڑھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 47 افراد لقمۂ میں اجل بن گئے ہیں۔ اجیت پوار نے بتایا کہ اب تک 90,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کولہاپور اور رتنا گیری اضلاع بھی باڑھ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان گروہ کی حالیہ پیش قدمی کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ امریکہ افغان دفاعی اور سیکورٹی فورسز کی حفاظت اور ان کی مدد کرے گا۔ دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان ٹیلی فون پر یہ گفتگو ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ اشرف غنی نے بدھ کے روز افغانستان میں جنگ و خونریزی کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کابل کے ساتھ امن سمجھوتے کے حصول میں طالبان کی عدم دلچسپی پر کڑی تنقید کی تھی۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی میں شامل سید الشہداء بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اگر عراق کے مذاکرات کار امریکی فوجیوں کے انخلا کا وعدہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی سید الشہداء بریگیڈ کے سیکرٹری جنرل نے تاکید کی ہے کہ عراق کی مذاکرات کمیٹی ملت اسلامی کی نیابت میں جو بھی وعدہ کرے گی تو جب تک غاصبوں کے انخلا کا مقدمہ فراہم نہ کرے تب تک ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابوالاعلی الولائی نے سنیچر کے روز ایک بار پھر عراق سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا پر تاکید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عراق کے مذاکرات کار امریکی فوجیوں کے انخلا کا وعدہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ عراقی رضاکار فورس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ کیمروں سے حاصل تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ داعش کے عناصر کو ہیلی برن کر رہا ہے۔ عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ایک سینئر کمانڈر کا کہنا ہے کہ صوبہ صلاح الدین میں لگے تھرمل کیمروں کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ملک کے اندر داعش کے عناصر کو ہیلی برن کیا جا رہا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی کے کمانڈر قاسم الکریتی کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق سے اپنے فوجیوں کے انخلا میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے الاحد نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے جنگی فوجیوں کی موجودگی عراقی حکومت اور امریکی فریق کے بیانات کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبہ صلاح الدین میں لگے تھرمل کیمروں میں ریکارڈ ہوا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ملک کے اندر داعش کے عناصر کو ہیل بند کیا جا رہا ہے۔ عراقی رضاکار فورس کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں کا رہنے یا نکلنے کا مسئلہ صرف عراقی عوام سے وابستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق میں غیر ملکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سیکورٹی اہلکار نیز الحشد الشعبی کے جوان ملک کی حفاظت کرنے کی توانائی رکھتے ہیں۔ روس نے شامی فوج کے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ روس نے اسرائیل کے فضائی حملوں کو روکنے کے لیے شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میڈیا ذرائع نے اتوار کو رپورٹ دی ہے کہ روس نے شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل کے حملے محدود ہو گئے ہیں۔ الشرق الاوسط نامی اخبار نے ڈیلی صباح کے حوالے سے لکھا ہے کہ شام میں اسرائیل کے بارے میں روس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ماسکو کا یہ اقدام روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ امریکی اتحاد نے اربیل میں اپنی چھاونی پر ڈرون حملے کی تائید کر دی ہے۔ شمالی عراق میں امریکی ٹھکانے پر حملے پر مبنی عراقی گروہ کے اعلان کے بعد داعش مخالف نام نہاد امریکی اتحاد کے ترجمان نے حملے کی تائید کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی اتحاد کے ترجمان وین ماروٹو نے سنیچر کے روز تائید کی کہ اس کی فوجی چھاونی پر حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی اتحاد کے ترجمان کی یہ تائید ایسی حالت میں ہے کہ عراق کے اربیل میں امریکی چھاونی پر حملے کی خبر سامنے آئی تھی۔ استقامتی محاذ لواء السائرین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے عراق کے اربیل شہر میں امریکہ کے فوجی اڈے الحریر پر ہونے والے ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے اعلی کار اور جاسوس اس اڈے میں موجود تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہونے والے ڈرون حملے میں جو رات 2 بجے انجام پایا، امریکہ کے فوجی ساز و سامان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے وزارت صحت نے سنیچر کو اعلان کیا کہ غرب اردن کے شمالی رام اللہ کے نبی صالح دیہات میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا تھا اور شدید زخمی ہونے کی بنا پر شہید ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے، عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، ایران کے اندر مختلف موضوعات ایسے انجام پائے کہ جن پہ تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ بالخصوص خطے کے عنوان سے دیکھیں تو افغانستان کا مسئلہ بدستور ہاٹ ایشو رہا ہے، اور اب بھی اس کے بارے میں مختلف طرح کی آراء، تجزیے، تبصرے اور خدشات، تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح شام کے اندر ایک نئی پیش رفت ہے کہ شام کے بعض علاقوں کو خود مختار بنانے کے لیے ایک سازش، یعنی شام کو تقسیم کرنے کی ایک سازش بھی سامنے آئی ہے، اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح یمن کے اندر انصار اللہ کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں، بڑی اسٹریٹجک کامیابیاں انصار اللہ کے نصیب میں آئی ہیں، اور اس کے یقیناً خطے پہ مثبت اثرات پڑیں گے۔ لیکن ایک موضوع ایسا ہے کہ جو اس وقت زبان زدہ خاص و عام ہے، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر جگہ پہ اس موضوع پہ تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، آئندہ کے بارے میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا موضوع ہے، آئیے دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پیگاسس ایک نئی سازش، ایک اسپائی ویئر جس کے تذکرے زبان زد و خاص و عام ہیں، بہت سارے حکمران پریشان، بہت سارے تاجر پریشانی میں مبتلا، بڑے بڑے صحافی عجیب طرح کے بحران کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شاید ہی معروف شخصیات، چاہے وہ دنیا بھر کی شخصیات ہوں یا اسے آپ خطے کے اہم افراد کہیں یا عرب دنیا کے کہیں، بہرحال ایک شور ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے کہ پیگاسس اسپائی ویئر کس کس کے موبائل تک پہنچ چکا ہے۔ بہرحال یہ اسپائی ویئر کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں، آج ہماری کوشش رہے گی کہ اس موضوع پہ آپ ناظرین سے گفتگو کریں. اور جیسا کہ ہم اپنے پروگراموں میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ منظر سے زیادہ پس منظر کے بارے میں آپ تک کچھ اطلاعات پہنچائیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ آئی ٹی کے ایک اسپیشلسٹ کاشف علی موجود ہیں. تو پروگرام کا آغاز اس سے ہم کرتے ہیں کہ یہ پیگاسس ہے کیا، یہ اسپائی ویئر کیا ہے، اور کس نے اس کو تخلیق کیا ہے، کس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو اس بارے میں کاشف آپ لائن پہ ہیں؟ جی کاشف، بتائیے گا، آپ کا تو شعبہ ہے، یہ پیگاسس کیا ہے؟ PEGASUS، کئی طرح کے تلفظ بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں، یہ سافٹ ویئر، یہ اسپائی ویئر، جو بھی اس کو نام دیں. بہرحال اس وقت تو ایک ایسے ایشو میں بدل چکا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو خواب میں بھی اسی کا جو ہے وہ منظر سامنے آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ، تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس سافٹ ویئر کے بارے میں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پیگاسس بیسیکلی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ موبائل فونز کو یوز کو ہیک کرنے کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک ملٹری گریڈ سافٹ ویئر ہے جسے ایک اسرائیلی کمپنی نے تیار کیا ہے، اور وہ اسرائیلی کمپنی بیسیکلی موساد کی کمپنی ہے. وہ منسٹری آف ڈیفنس، جو اسرائیل کی منسٹری آف ڈیفنس ہے، وہ اس کے انڈر کام کرتی ہے. اور موساد کے 3 ایکس آپریٹو جو سائبر سیکیورٹی سے کی فیلڈ سے موساد سے ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی NSO کے نام سے. اور NSO یہ تینوں جو موساد کے ایکس ایجنٹس ہیں ان کے نام کے جو ایبریویشن ہے اس کے یہ تینوں حرف ہیں، یعنی N سے ایک نام بنتا ہے، S سے ایک نام بنتا ہے ایک اور ایجنٹ کا موساد کے، اور O سے بھی ایک نام بنتا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی موبائل ہیکنگ سافٹ ویئر ہے جس میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ آپ کا صارف ہوتا ہے، جو ٹارگیٹ آپ کا یوزر ہوتا ہے، موبائل یوزر ہوتا ہے، اس کو ایک لنک بھیجا جاتا ہے یا اسے ایک جو ہے وائس کال جاتی ہے موبائل فون پر، یا اسے ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا جاتا ہے. یہ تینوں طریقے استعمال ہو سکتے ہیں، جس کے بعد وہ فون جو ہوتا ہے پیگاسس جو ہے اسے مکمل کنٹرول کر لیتا ہے، اسے ہیک کر لیتا ہے. اور یہ ہیک ہونے کے بعد اس موبائل فون کا جو اس کے اندر جتنی بھی ایکسیسریز ہوتی ہیں، مثلا اس کا کیمرہ ہے، اس کا مائکرو فون ہے، اس کی کانٹیکٹ لسٹ ہے، اس کی امیج گیلری ہے، وہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اس کو جو ہیک کرنے والا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر باہر سے بیٹھ کر جو ٹارگٹ اس کا صارف ہوتا ہے، جس کا فون کو ہیک کیا جاتا ہے، اس کے فون کو وہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے. اور یہ اسپائنگ پرپسز کے لیے، یعنی جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ چیز ہیک ہونے کے بعد آپ اس ٹارگٹ جو یوزر ہے جس کا فون ہیک ہوا ہے، آپ اس کی کسی قسم کی کمیونیکیشن کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے کیمرہ کو یوز کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ آپ کا جو ٹارگٹ یوزر ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ اس کی میسیجز کو ریڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں جا سکتے ہیں، آپ اس کی اسکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور یہی چیز پیگاسس کر رہا تھا اپنے ڈفرنٹ جن جن لوگوں کو ہیک کیا گیا تھا، اس کی آپ مائکرو فون کو یوز کرتے ہوئے اس کے کمرے میں ہونے والی جہاں پہ بھی وہ سارے ٹارگیٹڈ سارے بیٹھا ہوا ہے اس کی گفتگو کو سنا جا سکتا ہے. اور پیگاسس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ نو کلک یعنی ایک سافٹ ویئر میل ویئر تھا، یعنی اس سے پہلے بھی جو ہیکنگ سافٹ ویئر تھے ان میں یہ تھا کہ اس میں جو ٹارگیٹڈ آپ کا یوزر ہوتا ہے اس کو اس کا موبائل فون ہیک کرنے کے لیے اسے کسی نہ کسی چیز پر کلک کروایا جاتا تھا، کسی ایک فائل پر، کسی ایک امیج پر، کسی ایک ٹیکسٹ میسج پر کلک کروانے کے بعد اس کو ہیک کیا جاتا تھا. پیگاسس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ٹارگیٹ یوزر ہے اس کو بنا کسی چیز پر کلک کروائے، کسی بھی فائل پر کلک کرائے بغیر اس کا فون ہیک کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ ایک سمپل ٹیکسٹ میسج اگر اس کے بھیجتے ہیں تو وہ میسج جو ہے بغیر اس پہ یوزر کلک کروائے آپ اس کے ٹارگٹ صارف کے موبائل کو جو ہے پیگاسس کے ذریعے سے ہیک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک آڈیو کال اگر واٹس ایپ پر کی جائے تو اس سے بھی پیگاسس کے ذریعے سے فون جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر جو بھی میل ویئر ہوتا ہے یا جو بھی وائرس ہوتا ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر پروگرام ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ میلیفائڈ انٹینٹ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ منفی پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ایسپیناج کرنا, یا جو ٹارگیٹ یوزر ہوتا ہے اس کے سسٹم کو ڈسٹرائے کرنا, یا انوانٹیڈ جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ پیدا کرنا ہوتے ہیں. اب پیگاسس جیسی ٹیکنالوجیز کیوں سامنے آئیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایپل اور فیس بک اور اس طرح کی جو گوگل جیسی بڑی کمپنیاں تھیں, انہوں نے اینڈ ٹو اینڈ جو انکرپشن تھی اسے بڑا مضبوط کر لیا تھا, اور ایسی ٹیکنالوجیز یوز کی گئی تھیں جس کی وجہ سے جب آپ کی انفارمیشن جب نیٹورک پر ٹریول کرتی ہے, یہ یاد رہے کہ جو انفارمیشن نیٹورک پر ٹریول کرتی ہے وہ بٹس کی فارم میں ہوتی ہے, یعنی وہ زیرو یا ون کی فارم میں ہوتی ہے. تو ایک ہیکنگ کا طریقہ یہ ماضی میں استعمال کیا جا سکتا کیا جاتا تھا کہ جب نیٹورک پر انفارمیشن ٹریول کر رہی ہوتی تھی, یعنی جو انٹرنیٹ نیٹورک ہے اس پر جو انفارمیشن ٹریول کر رہی ہوتی تھی, تو جو ہیکرز ہوتے تھے وہ اس انفارمیشن کو جو ہے وہ اس کو انٹرپٹ کرتے تھے, اس کو ایکسیس کرتے تھے, اور اس سے جو معلومات تھی وہ حاصل کر لیتے تھے. بعد میں جو ٹیکنالوجی کمپنیز نے انکرپشن کو بہت مضبوط کیا, انکرپشن میتھڈالوجیز کو انہوں نے یوز کیا. انکرپشن میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن بھیجنے سے پہلے جو آپ کی ڈیوائس ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک کی ایڈ کر دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کی ایڈ کر کے یعنی ایک خفیہ کوڈ لگا دیتی ہے. اس کی کوڈ لگانے کے بعد وہ انفارمیشن نیٹورک پر ٹریول کرتی ہے, اور اگر نیٹورک پر ٹریول کرتے وہ انفارمیشن کہیں پر ایکسیس بھی ہو جاتی ہے, تو وہ انفارمیشن کیونکہ کوڈڈ ہوتی ہے اس میں کی جو ہوتی ہے انکرپٹڈ کی شامل ہوتی ہے, تو کوئی بھی اس انفارمیشن کو پڑھ نہیں لے سکتا.
جی کاشف بہت شکریہ, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, اس وقت تک اجازت, خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم من.
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے یہ پروگرام بزم دوستا.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بہن مریم زہرا, ہمیشہ بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کرتی ہیں, اور ہمیشہ ہماری یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے, اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ ان ایام میں جب کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ بہرحال بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے, اور روزانہ نئی نئی شکلوں میں یہ وائرس جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, اور اس کے نقصانات کہیں بہت زیادہ ہیں تو کہیں بہت کم ہیں, لیکن خطرہ اپنی جگہ بہرحال باقی ہے. بہت اپنا خیال رکھیں, اور سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور بھیڑ بھاڑ کے مقامات سے تھوڑی سی دوری اختیار کریں اور کوشش کریں کہ معاشرے میں ایسے زندگی گزاریں کہ جس میں صفائی ستھرائی ہو، کیونکہ بہرحال صفائی ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جتنا انسان ترتمیز رہے گا، پاک صاف رہے گا، اس سے بہت ساری جراثیم وائرس جو ہیں خود بخود دور رہیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور ترقی و پیش رفت کا عمل آپ کی زندگیوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سرگرم رکن رانا شمشاد صاحب نے، تو لیجیے سماعت فرمائیے یہ آڈیو پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد بہاول نگر پاکستان سے۔ جناب برادرم حسین تقوی بھائی و دیگر ریڈیو تہران کے ممبران، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ایک قلیل غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر آپ کی شاندار بزم میں حاضر خدمت ہوں۔ دراصل یہ ریڈیو تہران کی محبت ہے جس کے باعث ہم ریڈیو تہران کے پروگرام سے دور نہیں رہ سکتے۔ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ریڈیو تہران سے نشر کردہ پروگرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان سے زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بزم دوستاں تو ہر لسنرز کے دل کی دھڑکن ہے، جن سے تمام دوستوں کے خطوط کے ذریعے ان کے خیالات اور ان کے اظہار سے ہماری معلومات اور ان کی پسندیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ ریڈیو تہران کے پروگرامز پوری دنیا میں ہی پسند کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سامعین کی نظریات اور خیالات اور دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیے جاتے ہیں، اور اس میں ریڈیو تہران کی انتھک محنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور ان پروگرامز کے ذریعے پاکستان اور ایران کی عوام میں محبت اور یگانگت پیدا ہو رہی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیں محبت کا جو درس دیتا ہے قابل ستائش ہے۔ حسین تقوی بھائی کی یہ خوبی ہے کہ وہ اگر کوئی لسنر کسی وجہ سے کچھ عرصہ پروگرام سے غیر حاضر ہو جائے تو وہ خود کال کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے لسنر کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں ریڈیو تہران خوب پھلے پھولے، ترقی کرے، آمین ثم آمین۔ رانا شمشاد بہاول نگر پاکستان۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نہایت محبت بھرا، نہایت خلوص میں ڈوبا ہوا آپ کا یہ آڈیو پیغام ہمیں موصول ہوا۔ ہمیشہ بہت ہی لطافت، بہت ہی ظرافت اور الفاظ کے بہترین چناؤ کے ساتھ آپ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں، اور بہاول نگر ریڈیو کے حوالے سے جانا پہچانا شہر ہے، اور اس شہر میں ریڈیو کو دوست رکھنے والے، ریڈیو سے محبت کرنے والے افراد بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال آپ کی ریڈیو سے محبت اور پیار قابل رشک ہے، اور ہمیشہ جب بھی ہم نے آپ سے رابطہ قائم کیا آپ نے محبتوں کا اظہار کیا اور ریڈیو تہران سے اپنی خاص لگاؤ جو ہے اس کو ظاہر کیا۔ اس پیغام میں بھی آپ نے ریڈیو کے حوالے سے، ریڈیو تہران کے حوالے سے نہایت ہی عمدہ گفتگو فرمائی ہے۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے نہایت ہی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور بزم دوستاں کے حوالے سے بھی آپ کی محبتیں جو ہیں وہ ریڈیو تہران کے شامل حال رہی ہیں، اور آپ نے بندہ ناچیز کو جس طریقے سے یاد کیا اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہرحال یہ میرا اپنا جو ہے وہ فرض بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ میں سامعین سے رابطے میں رہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً وہ سامعین جو ریڈیو تہران سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں ان سے میں بھی رابطہ برقرار رکھوں اور ان کی خیریت دریافت کروں۔ محترم جناب عبدالغفور قیصر صاحب اور آپ کے دیگر جو دوست ہیں بہاول نگر کے، وہ سب جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی کرونا سے پہلے تک جو ہے اپنی سنڈے میٹنگز کے اندر ریڈیو پر تبصرے کرتے تھے، اس کی آڈیو ہمیں بھیجتے تھے۔ بہرحال یہ کرونا کے حوالے سے اس میں کچھ جو ہے فاصلہ آ گیا ہے، لیکن اگر ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے کھلی فضا کے اندر، کسی ایک کھلے مقام میں، باغ میں، کسی کھیت میں جا کر آپ لوگ اپنی اسی میٹنگ کو، اسی مجلس کو جو ہے برقرار کریں تو یہ بھی بہرحال اچھا ہوگا۔ میری طرف سے ایک تجویز ہے، اور یہ سلسلہ اگر شروع ہو تو سامعین دوستوں کے لیے بھی ہمت افزائی کا باعث بنے گا، اور کرونا میں بھی زندگی کا جو ایک عمل ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے ساتھ، اور یہی عمل جو ہے وہ اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے کہ جو کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور یہ محبت بھرا پیغام جو آپ نے ارسال کیا ہے، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے اگلے خط اور پیغامات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ کا ہی نہیں بلکہ بہاول نگر کے دیگر تمام دوستوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ریڈیو تہران کے لیے پچھلے ایام کی طرح ہمارے لیے خط پیغامات ارسال کریں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش جناب رانا صاحب۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے محمد عمار صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ خبریں اور حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام میرے پسندیدہ پروگرامز ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نشریات پابندی کے ساتھ سنوں، لیکن وقت میں کمی کی وجہ سے کبھی کبھی نشریات نہیں سن پاتا۔ ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سارے ہی پروگرام بہت پسند ہیں، خصوصی پروگراموں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں بعض موضوعات پر سلسلے وار خصوصی پروگراموں کا سلسلہ بھی اچھا ہے۔ پچھلے دنوں صدارتی انتخابات کے حوالے سے بھی پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت پسند آئے ہیں، جن میں ایران کے انتخابات کی تاریخ اور دیگر جمہوری نظام کا موازنہ کیا گیا تھا۔ ایران کے آئین کے حوالے سے بھی آگہی حاصل ہوئی۔ ریڈیو تہران کے مناسبتوں پر بھی پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرامز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ریڈیو کے حوالے سے لوگوں میں وہ دلچسپی باقی نہیں رہی ہے جو پہلے تھی، لیکن آج بھی ایک بڑی تعداد ریڈیو سے جڑی ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض سامع نشریات ریڈیو پر سنتے ہیں اور بعض انٹرنیٹ کی سہولت سے استفادہ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے استعمال میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن آواز صاف اور شفاف سنائی دیتی ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا خلوص بھرا سلام۔
جی جناب، محمد عمار صاحب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں، خبریں تبصرے جو ہیں وہ آپ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تازہ ترین خبریں اور تازہ ترین موضوع پر جو ہے وہ سامعین کے لیے جو ہے وہ تجزیہ جو ہے وہ پیش کریں۔ اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے شروع ہوا ہے ریڈیو تہران سے، جسے سامعین بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور پروگرام گرد و پیش میں جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور ہماری ٹیم کے ہی ارکان نہایت محنت کے ساتھ جو ہے وہ مختلف عنوانات سے جو اہم ترین موضوع ہوتا ہے اس پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ حسن ہے ریڈیو کا اور ان افراد کا کہ جو برسوں سے خبروں میں ہیں موجود، اور دنیا کے حالات پر ان کی نظر ہے، تو وہ اس حوالے سے بہترین تجزیہ سامعین کے لیے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہ اس سلسلے کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور سامعین بڑی دلچسپی کے ساتھ ان تجزیوں کو سنتے ہیں، اور گرد و پیش پروگرام جو ہے وہ ریڈیو تہران کے ممتاز، برجستہ اور سب سے زیادہ سنا جانے والے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے بھی ہمیں ارسال کی، اور سلسلے وار خصوصی پروگرام جو صدارتی انتخابات کے حوالے سے پیش کیا گیا یہ بھی آپ کو پسند آیا۔ ایک سلسلہ تھا، ایران میں بڑی رونق تھی صدارتی انتخابات کے حوالے سے، اور ایران میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں عوامی دلچسپی شعور جو ہے وہ بے تحاشا ہوتا ہے، اور ایرانی عوام جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اور اتنی پابندی کے ساتھ یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں کہ کسی بھی انتخابات میں یہاں پر کوئی تاخیر نہیں ہوتی، چاہے وہ اسمبلی انتخابات ہوں، چاہے صدارتی انتخابات ہوں، چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں، چاہے مجلس خبرگان رہبری کے انتخابات ہوں، سب اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ان انتخابات میں حصہ لیتی ہے، اور اس سال کے صدارتی انتخابات میں بھی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ثابت کیا کہ وہ ملک کی ترقی و پیش رفت میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ آپ نے ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کے حوالے سے ذکر کیا کہ اب ریڈیو میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اب وہ ریڈیو جو ہے اس نے بھی اپنی شکل جو ہے وہ بدل لی ہے، اور بہت سے نشریاتی ادارے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر آ گئے ہیں، بہت سے نشریاتی ادارے جو ہیں انہوں نے اپنی نشریات جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈال دی ہے. بہرحال ریڈیو تہران ریڈیو کی فریکوینسیوں کے ذریعے ہی اپنی نشریات ابھی تک نشر کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, کیونکہ بہرحال ریڈیو سب کی دسترسی میں ہوتا ہے اور آواز کی کیفیت کچھ علاقوں میں جو ہے وہ کم ہو زیادہ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اکثریت جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سن لیتی ہے. انٹرنیٹ میں یقینی طور پر پیسہ خرچ ہوتا ہے, لیکن بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی نشریات نہیں سنتے بلکہ وہ ریڈیو کی آواز کے ساتھ ہی جو ہے وہ نشریات سنتے ہیں. بہرحال یہ اپنا اپنا ذوق اور سلیقہ ہے اور ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہتے. دونوں مثلاً جو گروپس ہیں ان کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارا مقصد و ہدف یہ ہے کہ نہ جائے نشریات سنی جائیں, اور سب دوستوں کو ہمارا بہت بہت جو ہے وہ سلام بھی آپ پہنچائیے گا. بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا جناب محمد عمار صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ.
واٹس ایپ کے ذریعے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے محمد خان زرداری صاحب نے سانگڑ سندھ پاکستان سے. وہ لکھتے ہیں کہ میں جب بھی ایران عراق زیارات پر آتا ہوں تو ریڈیو تہران کے دوستوں کو ضرور فون کرتا ہوں, لیکن آج کل کورونا کی وجہ سے ایران اور عراق کے ویزے نہیں مل رہے ہیں, اور کورونا ایس او پیز کی وجہ سے ملکوں کے درمیان سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے, اس لیے معلوم نہیں اب کب آنا ہو. آپ دعا کریں راستے کھل جائیں اور کورونا بھی ختم ہو جائے. میرا ریڈیو تہران سے بہت پرانا تعلق ہے, ریڈیو نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. خبریں یادوں کے جھروکے, آئیے فارسی سیکھیے, آئینۂ صحافت, انداز جہاں, نور ایمان, خلقت کی رانائیاں, دریچے آس پاس, افکار و نظریات, یہ سارے پروگرامز بہت ہی اچھے ہیں اور ان سے ہمیں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں. ویسے حسین تقوی بھائی سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ رہتا ہے اور دیگر دوستوں کی خیریت معلوم ہوتی ہے. ریڈیو کے دیگر لسنرز کو بھی میرا بہت بہت سلام. پروگرام بزم دوستہ میں میرے اس خط کو ضرور شامل کیجیے گا. پروگرام بزم دوستہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے. جناب رئیسی صاحب کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی خط لکھتا رہوں گا.
جی جناب محمد خان زرداری صاحب سانگڑ سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا, واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں یہ موصول ہوا خط. اس سے پہلے بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں, آپ کے آڈیو پیغامات بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں. جب آپ ایران تشریف لاتے ہیں مسلسل ہم سے رابطے میں رہتے ہیں, اور ہر منزل پر پہنچ کر آپ ریڈیو تہران کو ضرور آگاہ کرتے ہیں. یہ آپ کی ریڈیو تہران سے محبت خلوص کی جو ہے وہ علامت ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے کربلا مولا سے بھی ہمیں یاد کیا تھا, اور ہم نے آپ کی آواز کو ریڈیو تہران سے نشر بھی کیا تھا. بہت محبتیں ہیں آپ کی ریڈیو تہران کے ساتھ, اور ریڈیو تہران کی نشریات آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. بہرحال یہ کرونا کی وجہ سے حالات دنیا کے کچھ تبدیل ہو گئے ہیں, اور ملکوں کے درمیان سفر جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ بند کر رکھی ہیں, اور ایران عراق کی زیارات بھی جو ہیں وہ اس سے مستثنا نہیں ہیں. لہذا آپ دعا کریں آپ کے جلد از جلد اس کرونا وائرس سے جان چھوٹے اور دنیا کے حالات اپنی پہلے والی ڈگر پر واپس آ جائیں, اور دوبارہ وہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے کہ جو اس سے پہلے رہا ہے. ہماری تو دعا یہی ہے, اور وہ رونقیں بحال ہو جائیں, زیارتوں پر جانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے, اور اربعین پر اسی طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ نجف سے کربلا کا جو ہے وہ سفر ہو, راہ پیمائی ہو, اور ہم سب اس کے اندر جو ہیں وہ شریک ہوں. یہ ہماری دلی آرزو و تمنا ہے. ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے منتخب صدر کو بھی مبارکباد پیش کی ہے. تو بہرحال ریڈیو کی لہروں کے ذریعے سے ان تک بھی یہ آپ کی مبارکباد جو ہے وہ پہنچی ہوگی, اور ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس موقع پر ایرانی قوم کو یاد رکھا اور ایران کے منتخب صدر کے حوالے سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. آپ کے خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا جا رہا ہے. لسنرز کو آپ نے سلام پہنچایا, وہ سلام بھی یقیناً لسنرز نے سنے. انشاءاللہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ہمیں آپ کے اگلے محبت نامے کا بھی انتظار رہے گا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی سامعین آپ بزم دوستاں پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھرکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھرکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 مرداد، 14 ذی الحجہ اور 25 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 25 جولائی سن 1814 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والے دنیا کے پہلے مال بردار انجن کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اس انجن کے استعمال سے دنیا میں نقل و حمل اور تجارتی رابطوں میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس انجن کی ایجاد کا سہرا ایک برطانوی انجینئر جارج اسٹیفنسن کے سر ہے۔ پچیس جولائی سن 1894 عیسوی کو چین کے سواحل پر جاپانی فوج کے حملے سے چین اور جاپان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ سرزمین چین اور جزیرہ نمائے شمالی کوریا کے وسیع علاقے پر قبضے کے لیے جاپان کا حملہ اس جنگ کا سبب تھا۔ اس جنگ میں جدید ہتھیار اور ساز و سامان کی وجہ سے جاپان کو کامیابی ملی۔ اس جنگ کے خاتمے پر فریقین کے درمیان شیمونوسکی معاہدہ ہوا، جس کی روح سے بظاہر جزیرہ نما کوریا آزاد ہو گیا، لیکن عملاً جاپان کے زیر کنٹرول آ گیا۔ دوسری طرف چین نے بھی مجبوراً چند جزیروں کو جاپان کے حوالے کر دیا۔ چین اور جاپان کی جنگ جاپان اور روس کے درمیان جنگ کا بھی باعث بنی، کیونکہ جاپان نے چین پر حملے کے دوران روس کے بعض مراکز اور ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا تھا۔ پچیس جولائی سن 1938 عیسوی کو نسل پرست سہونیوں کے فلسطین کی سبزی منڈی میں ہونے والے 2 علیحدہ علیحدہ بم دھماکوں میں 62 افراد مارے گئے اور تقریباً 100 زخمی ہوئے۔ ان دھماکوں کا مقصد فلسطینیوں میں خوف و وحشت اور ان کے ملک میں بدامنی پھیلانا تھا، تاکہ فلسطینی اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ فلسطینیوں میں رعب و وحشت پھیلانے کے لیے دیہاتوں اور شہروں کے گنجان آبادی والے علاقوں پر حملہ اور فلسطینیوں کو خاک و خون میں غلطاں کرنا سہونیوں کی بنیادی پالیسی تھی، جو اب بھی جاری ہے۔ پچیس جولائی سن 1979 عیسوی کو فلسطینی تنظیم السائقہ کے جنرل سیکرٹری ظہیر محسن کو فرانس کے شہر کان میں صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صہیونی دہشت گرد موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ فرانسیسی پولیس نے بھی دعویٰ کیا کہ قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے باوجود کہ صہیونی حکومت ہر روز فلسطینی عوام اور رہنماؤں کا قتل عام کر رہی ہے، امریکہ کی مانند دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے دار ملکوں نے کبھی بھی صہیونی حکومت کی مذمت نہیں کی۔ تین مرداد سن 1361 ہجری شمسی کو ایرانی مترجم اور مصنف ڈاکٹر حمید عنایت کا انتقال ہوا۔ وہ بی اے کرنے کے بعد برطانیہ چلے گئے، جہاں اقتصاد اور علم سیاسیات میں لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپسی کے بعد ڈاکٹر عنایت تہران یونیورسٹی میں تحقیق اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے فلسفے اور سیاسی افکار سے متعلق بہت سی کتابیں ترجمہ کیں اور تصنیف کیں۔ ڈاکٹر حمید عنایت کی معروف تصانیف میں مغرب کی سیاسی فکر کا جائزہ، تاریخ طبیعی دین اور اسلام اور سوشلزم قابل ذکر ہیں۔ چودہ ذی‌الحجہ سن 1415 ہجری قمری کو اخوان المسلمین کے لیڈر ڈاکٹر احمد الملت نے مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں اخوان المسلمین کے بانی شہید حسن البنا سے آشنا ہوئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ سن 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے محاذ جنگ پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر احمد الملت نے نہر سوئس پر برطانیہ کے قبضے کے خلاف بھی جہاد میں حصہ لیا۔ سابق سوویت یونین کے خلاف افغان عوام کی طویل جد و جہد میں بھی وہ شریک تھے اور افغان مجاہدین کے ساتھ ان کا تعاون غاصب سوویت افواج کے انخلا تک جاری رہا۔ پچیس جولائی سن 1993 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ بری، بحری اور ہوائی حملے کیے۔ سن 1982 کے بعد لبنان پر صہیونی حکومت کا یہ سخت ترین حملہ تھا۔ صہیونی حکومت نے قابض صہیونیوں اور اپنے زرخرید ایجنٹوں کے مقابل جنوبی لبنان کے مسلمانوں کی مسلح مزاحمت کو بہانہ بنا کر یہ وحشیانہ حملے شروع کیے تھے۔ ان حملوں میں 128 عام شہری شہید، 500 زخمی اور 400,000 سے زیادہ بے گھر ہو گئے۔ اس کے علاوہ لبنان کی اقتصادی تنصیبات اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس غیر انسانی جارحیت کے باوجود لبنان کے عوام اور مجاہدین نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور قابض صہیونیوں کو بالآخر مئی سن 2000 میں جنوبی لبنان سے نکلنا پڑا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ وَلَا أُمْسِكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ و من غیر زمان و تواتر الاحزان و من انقضاء المدت قبل التأهب و العده و ایاک استرشد لما فیه الصلاح و الاصلاح و بک استعین فی ما یقترن به النجاح و الانجاح و ایاک ارغب فی لباس العافیت و تمامها و شمول سلامت و دوامها و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا و ما بعده من الآحاد من الشرک والالحاد و اخلص لک دعائی تعرضا للإجابة و اقیم علی طاعتک رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.